جو قرآن اہل بیت کے ثابت ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہوتے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں یہ محسوس ہونا کہ تم میں تمہارے پاس ایک ہے دوسرا نہیں ہے، یعنی قرآن ہے اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت کا قرآن نہیں ہے، پھر سمجھ لو دونوں نہیں ہیں. کیونکہ یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اگر ایک ہے دوسرا نہیں ہے سمجھ لو پھر دونوں نہیں ہیں، تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. سمجھے ہیں
نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد.
وقت میں میرے پاس
بسم اللہ
حضرت قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے. بعض اوقات نزول فیض، فیض یعنی نعمت کو کہتے ہیں، فیض یعنی خدا والے بتا کے راج بھی مہان خالق فیض ہے، وہ فیض افضل ہے میں بیٹھی گئی، رسول خدا کے ساتھ بھی فیض ہے، فیض یعنی کام کی ایک نعمت، بہت بڑی، بہت بڑی نعمت، ان نعمت سے بہت بڑی چیز کو فیض کہتے ہیں. رسول خدا کے ساتھ گرامی بھی فیض ہے، قرآن بھی فیض ہے، لیکن قرآن ایک ایسا فیض ہے جس کے لیے خدا نے مطالعہ کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا ہو تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. کیونکہ قرآن کی اس فیض کی نعمت کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، سمجھے سب لوگوں کی، پہاڑ میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کے فیض کو برداشت کر سکے. اسی لیے روایت ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں جب رسول خدا کے اوپر قرآن نازل ہوتا تو آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی، دنیا سے بے خود ہوتے تھے، صرف خدا سے وابستہ ہوتے. نزول قرآن ہے بہت سخت سفید برسان، ان کا قلب پیغمبر اسلام ایک پہاڑ سے زیادہ برداشت رکھتا تھا نزول فیض کے. آپ سوچیے کہ قلب پیغمبر اسلام کتنا پاک ہے، کتنا بلند ہے، کتنا پاک ہے کہ پہاڑ میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کو، نزول قرآن کو برداشت کر سکے، لیکن پیغمبر اسلام کا قلب، ان کا سینہ، ان کا دل اتنی طاقت رکھتا تھا کہ نزول قرآن کو لے سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود سے قرآن ہے، قرآن قرآن میں نازل ہو رہا تھا. اگر یہاں تک کی روایات میں ہے کہ رسول خدا فرماتے تھے کہ اگر تم نے قرآن، یعنی آئمہ علیہ السلام خود سے ہمیں ان کا بڑا مشہور معروف فرمانے نا، کہ اگر تم نے قرآن کو دیکھنا ہے کہ انا قرآن ناطق، میں قرآن ناطق ہوں، ہمیں لوگوں فرماتے تھے رسول خدا، اگر آپ نے لکھی ہوئی قوم کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لیجئے، اور اگر شکل میں دیکھنا ہے، انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو رسول خدا اور ان کی حال کو دیکھ
لیجیے.
یہاں قرآن جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جس طرح سے عربوں کے اندر ہر نبی کو جو موجزہ دیا گیا ہے وہ اس معاشرے کی ضرورت کے حساب سے دیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا تو ان کو ید پیدا دیا گیا، وہ جو پیدائشی نابینا ہوتے تھے، پیدائشی اندھے بہرے ہوتے تھے، ان کو ہاتھ لگاتے تھے شفا دیتے تھے، ایک مردے کو ٹھوکر لگاتے تھے کنبے نے ربی کی اور وہ زندہ ہو جاتا تھا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو ان کو اللہ نے ایک یہ پیدا دیا، عصا دیا کہ جو اشتہار بدل جاتا تھا. تو ہر نبی کے زمانے میں جس کا زور تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا کو معجزہ دیا، دو معجزے. عربوں کو دو چیزوں میں ناز تھا، کہ اپنی زبان پہ بہت ناز تھا، وہ کہتے تھے ہمارے سے بہتر کسی کی زبان نہیں ہے، ہم عربی زبان ہے، جس کو عربی نہیں آتی اسے کہتے تھے عجمی، عجمی یعنی جانور، بے زبان جانور کو کہتے ہیں عجمی، وہ کہتے تھے اس کو عربی نہیں آتی یہ عجمی ہے، اسے عربی نہیں آتی. تو وہ کہتے تھے دو چیزوں میں ان کو بڑا ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ بہت ناز تھا، وہ کہتے تھے ہم عربی زبان کرتے، اور دوسرے انہیں اپنی تلوار زنی پہ بہت ناز تھا، نسلوں کے اندر کچھ تو کچھ تار چلتا رہتا تھا، تمہارے دادا نے میرے دادا کو برا کہا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں، یہ لشکر لے کے آیا ہوں، ہمیں پورے پورے نسل بہت اثر کرتے. تو لڑتے رہتے تھے، دو چیزوں تو بہت ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، دوسرے اپنی تلوار زنی پہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا کو دو موجزے دیے، قرآن دیا، دوسرے علی اکبر دیے. قرآن ان کی زبان کا جواب تھا، علی ان کی تلوار کا جواب
تھا.
اور قرآن ان کی تمام تر زبان کا، اسی لیے قرآن کے کئی سوروں کو، 28 سوروں کو خدا نے متعلق حروف مقطعات سے شروع کیا، کہ الف لام میم، حروف مقطعات یعنی بروکن لیٹرز، یعنی ٹوٹے ہوئے الفاظ. اللہ نے کہا دیکھو یہ وہی حروف ہیں جو تم بھی استعمال کرتے ہو، یہ وہی حروف ہیں جنہیں میں نے بھی استعمال کیا ہے، یہ وہی بروکن لیٹر ہیں جن کو تم نے استعمال کیا. تم جب استعمال کرتے ہو تو تم اپنی عربی زبان بناتے ہو، جب میں نے استعمال کیا ہے تو میں نے قرآن بنا دیا. جب خدا نے متعلقہ دیکھو تمہارے پاس بھی تلواریں ہیں لیکن میرے پاس ایک تلوار ہے جس کا نام ذوالفقار ہے, وہ میں نے ایک ایسے وارث کو دی ہے جس کا نام ہے علی. ذوالفقار اسے کہتے تھے اس کے دو منہ تھے جو حق اور باطل میں تمیز کرتی تھی. ذوالفقار کہتے تلوار کے دو منہ تھے, دو اس کے منہ تھے تلوار کے, اس کے دو منہ اس بات کی علامت تھے, ایک حق کو پہچانتی تھی دوسرے باطل کو پہچانتی تھی. اب ذوالفقار اس کے لیے نازل ہوگی جو فاروق اعظم کو, فاروق اعظم آیا, علی کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟
نہیں.
پھر باتیں تھے کہ ادل فاروق اور اعظم ادل صدیق اور اکبر, میں صدیق سے اکبر ہوں, میں فاروق اعظم ہوں, اسلام کے ذریعے القاب چرائے ہوئے ہیں لیکن اصل میں حقیقت مولا متقیان کے القاب ہیں. فاروق اعظم, فاروق اعظم یعنی حق و باطل میں جو سب سے زیادہ فرق رکھتا ہو اسے فاروق اعظم کہا جاتا ہے. آپ کے لیے ذوالفقار نازل ہوئے. حضرت اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اسد آئے, بڑے بڑے شیر آئے, حضرت حمزہ کو بھی اسد اللہ کہا گیا, اللہ کا شیر کہا گیا, لیکن علی نے بیچارے میں اسد اللہ ہے غالب ایک ایسے اللہ کے شیر ہیں کہ جن کا کوئی بدل نہیں ہے, وہ ہر غالب میں غالب ہے, اسی لیے اسد اللہ غالب علی نے کو کہا جاتا ہے. حضرت یہ قرآن اور قرآن ناطق کے دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا قرآن ہے کیا. اب ربن فرماتے ہیں کہ میں انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں تفصیل پیش کروں گا تفصیل کی اقسام کو. فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے, اگر آپ ربن کے الفاظ میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو فرماتے ہیں کہ بہت سے راجستھان سے قرآن کے اندر باریکیاں ہیں, محکم ہے, متشابہ ہے, تعدیل ہے, تنزیل ہے, قرآن میں ناسخ ہے, منسوخ ہے, اس کے اندر تمام کی تمام باریکیاں ہیں جو کوئی نہیں سمجھ سکتا, محکم و متشابہ اسی کے اندر ہے. حضرت یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے اندر تمام کی تمام چیزیں رب و یابس موجود ہے, خشک و تر قرآن کے اندر موجود ہے, لیکن اس قرآن کو سمجھانے کے لیے کسی ایسے معصوم نمائندے کی ضرورت ہے کہ جو قرآن کو ویسا سمجھتا ہو کہ جیسا خداوند متعالی نے نازل کیا. کسی نے آگے مولانا مسلمان سے کہا کہ یار یہ قرآن کے اندر تضاد پایا جاتا ہے, تو مولانا کا بایا ہو تجھ پہ, تو سمجھتا ہے قرآن میں تضاد ہے, کنٹرڈکشن ہے, کیوں سمجھتا ہے قرآن میں کنٹرڈکشن ہے؟ کہا ایک جگہ تو خدا نے یہ کہا, دوسری جگہ یہ کہا, اس نے آیات پیش کی. خدا نے کہا کہ آیا تو اس طرح سے سمجھا جس طرح سے خدا نے متعلق سمجھایا ہے. کہا کہ میں تو تضاد دیکھ رہا ہوں. مولانا نے کہا میں تو سمجھاتا ہوں, اس مقام پہ جو آیتیں کہیں ہیں اس کا جواب دوسری جگہ پہ ہے, اور یہ جو آیت کہی ہے اس کا جواب دوسری جگہ پہ ہے. القرآن میں جو فصل بعض ہوں بادا والا فرماتے ہیں قرآن کی بعض آیات دوسری آیات کی تفسیر کو بیان کرتی ہیں, لیکن یہ سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے خدا کے معصوم نمائندے کی ضرورت ہے. سمجھتا قرآن تو وہی ہے جس کو قرآن عطا کیا گیا ہے, یعنی نبی اور ان کی آل. قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی اور آل نبی کے پاس جانے کی ضرورت ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, کہا کہ دیکھو قرآن کے اندر تین حصے, تین حصے. ایک حصہ جو بھی عربی زبان کو اچھی طرح سمجھ لے گا وہ سمجھ سکتا ہے, دوسرا حصہ وہ جو محنت کرے گا علوم سیکھے گا وہ سمجھ سکتا ہے, لیکن تیسرا حصہ پھر بھی اللہ نے ساری دنیا کو اہل بیت علیہ السلام کا محتاج بنایا ہے, جب تک یہ اہل بیت کے پاس نہیں آئیں گے تب تک تیسرے حصے کو نہیں سمجھ سکتے. تو ون تھرڈ یہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے, اور دا سیکنڈ ٹو تھرڈ کو وہ جو محنت کرے, لیکن ون تھرڈ یہ بھی رہ جائے گا جس کے لیے اہل بیت کی ضرورت ہوگی, جب تک وہ نہ سمجھائے تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ کہیے ذرا قرآن کو دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ قیامت معصوم فرماتے ہیں, تفسیر کا نام ہے اب یہ البیان, مرحوم جزائر کی تفسیر ہے 14 جلدوں پہ, مجھے بہت پسند ہے. اس کی جو پہلی جلد ہے اس میں مقدمہ تفسیر ہے, اس میں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ روزہ قیامت جب قرآن تشریف لائے گے ہمارے سامنے مجسم ہو کے آئے گا, شکل میں اپنی حقیقی شکل میں آئے گا, اپنی روحانی شکل میں آئے گا, تو قرآن جب سامنے آئے گا تو سب لوگ کہیں گے پروردگارہ یہ کون ہے جو اتنا خوبصورت ہے, ہم نے تو دنیا میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا. تو خداوند متعال کہے گا خود سے اپنا تعارف کروا, لوگوں کو بتاؤ تم کون ہو. وہ کہے گا میں قرآن ہوں, تم سب لوگوں کے گھروں میں موجود تھا, تمہیں میری قدر و قیمت معلوم ہی نہیں تھی, تمہیں پتا ہی نہیں تھا میں کتنا خوبصورت ہوں. آج جب تمہارے سامنے مجسم ہو کے آیا ہوں, روحانی شکل میں آیا ہوں, تو تمہیں معلوم ہو رہا ہے. دنیا میں ہم کیا سمجھتے رہے, ہم کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی, قرآن سیاہی کا نام ہے, قرآن کاغذ کا نام ہے, قرآن ایک کتاب کا نام ہے, قرآن اس کاغذ اور سیاہی کا نام نہیں ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. قرآن ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ اگر اس کی حقیقت کو ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں احساس ہوا قرآن کتنا بلند ہے. یہ جو قرآن ہے پڑھنے سے انسان کے لیے زمین سکڑ جاتی ہے, زمین you know, shorten, you can shorten the earth or you can speak to the deceased. Murdo se kalam kar sakta hai insaan. Isi Quran ke zariye. Kaise? Ye hamare liye nahi, ye bahut log samajhte hain. Ye hamare liye nahi, kisi aur ke liye hoga. Nahi, insaan ke liye hai. Nahi, masoomin ke liye. Nahi, masoom ka maqam bahut zyada hai. Isse bahut zyada hai. وہ اس لیے نہیں ہے جو قرآن کے ذریعے سے زمین کو سکھے نہیں زمین انہی کے لیے خلق کی گئی ہے ان کا مقام تو بہت زیادہ ہے یہ عام انسانوں کے لیے میرے علاوہ جیسے افراد کے لیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور اس سے زمین کو سکھیڑ سکتے ہیں یہ ہمارے لیے ان کا مقام ان کا مقام تو بہت زیادہ ہے وہ اس کائنات سے باہر کی باتیں کرتے ہیں وہ اس زمین کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں کی یہ معصوم کے لیے نہیں ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ مقام کے لیے یہ ہمارے رات کے لیے ہے یا کسی نے پوچھا ایک استاد سے کہا کہ بتائیے ایک مشرق کا کم از کم مقام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے زمین سکڑ جاتی ہے اب ہمارے لیے یہ قابل ادراک ہی نہیں ہمارے لیے قابل فہمی نہیں ہمارے لیے سمجھنے سے بہت بات آتا ہے کہ یعنی کیا مطلب زمین سکڑ جائے زمین انسان کے لیے ماہ رمضان کی آخری دس دن انتہا سے زیادہ عبادت کے دن ہے انسان اپنے آپ کو بالکل دور کر لے یہاں تک کہ اعتکاف میں چلا جائے بعض روایت میں اعتکاف کرتے ہیں نا سیکلوژن کے اندر چلا جائے اپنے آپ کو بالکل دنیا سے کاٹ لیا اور خدا کی بارگاہ میں چلا جائے یہ دس دن انسان کو پیوریفائی کر دیں گے اتنا پاک و پاکیزہ بنا دیں گے کہ انسان پورے سال اپنے دن گزار سکتا ہے اگر یہ دس دن صحیح عبادت کرتے ہیں جن کے اندر شب قدر بھی آتی ہے لیکن وہ کیا ہے وہ قرآن سے وابستہ ہے حقیقت شب قدر ہمارے لیے نہیں ہے معصوم نمائندے کے لیے ہے انہیں معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے شب قدر ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا شب قدر ہے فرشتے نازل ہو کہاں نازل ہو پتہ نہیں چلتا ایسا دیکھیں کہ قرآن کیا چیز ہے سننا چاہیں گے تھوڑی سی دیر اور فضیلت قرآن آج بول تھا نا اس کے بارے میں بولنا چاہ رہا ہوں اگر فضیلت قرآن یہ ہے کہ اگر اس قرآن کو لا یمسہ الا المطہرون اس کو غیر طہارت کے چھوا نہیں جا سکتا جب تک وضو نہ کر لے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جلد کو چھو سکتے ہیں لیکن لکھائی کو نہیں چھو سکتے اگر جس کی لکھائی کی یہ فضیلت ہے کہ بغیر وضو کے اسے چھونا حرام ہے واقعی حرام ہے بغیر وضو کے قرآن کی لکھائی کو چھونا حرام ہے جس کا ظاہر یہ ہو ظاہر قرآن یہ ہے کہ اس کی لکھائی کو جب تک وضو نہ ہو تو چھو نہیں سکتے حرام ہے اس کا باطن کتنا پاک ہوگا اب جب تک اپنے آپ باطن کو پاک نہیں کریں گے تب تک قرآن کے باطن کو چھو نہیں سکتے قرآن کی باطن کو چھو نہیں سکتے ہم لوگ لمس نہیں کر سکتے دیکھیں ایک ہے لمس اور ایک ہے مس کرنا ہم مس کرتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون در حقیقت وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں جو کہ قرآن کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ آئے تطہیر کا مصداق وہ سمجھتے ہیں قرآن کیا الا المطہرون جب تک کہ وہ پاک نہ ہو قرآن بہت ہی پاک و پاکیزہ کتاب کا نام ہے کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے یہاں تک روایت میں آیا کہ جو قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کے ماں باپ کے عذاب میں کمی واقع ہو جائے گی چاہے وہ ماں باپ کو پڑھ کے بخشتا بھی نہ ہو یہ بھی نہ کہتا کہ میں نے ماں باپ کو ہدیہ کر دیا تو اس کے ماں باپ کے عذاب میں کمی واقع ہو جائے گی عذاب کم ہو جائے گا ولو کانا کافرین چاہے وہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہو اگر بیٹا یا بیٹی قرآن پڑھتے ہیں تو ماں باپ کے عذاب میں کمی ہو جائے گی چاہے وہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہو کتنے بڑے الفاظ ہیں ولو کانا کافرین چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو یہ قرآن اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کی آپ تلاوت کیجیے تھوڑی سی تلاوت آئے معلوم ہو جائے تھوڑا بہت اس کو پڑھنے لگے آہستہ آہستہ انسان کو جب عربی سمجھ میں آنے لگتی ہے نا تو پھر انسان یو گیٹ ایڈکٹڈ ٹو دا ہول قرآن جیسا کہتے ہیں کہ بعض ایسی کتابیں ہوں بعض ایسی چیزیں اعمال ہیں افعال انسان اس سے ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ اسے جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے عموماً گیمس کے ساتھ بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہو جاتی ہے میری عادت ہے میں اکثر دیکھتا ہوں بعض بچوں کو دیکھتا ہوں تو بالکل مہر ہوتے ہیں یہ پتا ہوتا کون بیٹھا ہے کون ہے گھر کے اندر گیمس کھیل رہا ہے تو بالکل دیوانے ہو رہے ہیں بار بار کہتے ہیں بار اٹھیں گے اٹھیں گے اچھا چلے وہ میری گیم تھی اس کو کھیل لوں ایک دو گھنٹہ چلے موقع ملا آدھا گھنٹہ بھی سال میں کون سا ٹائم ہے دس منٹ کھیلوں گا چلے بھی نماز میں ٹائم ہے دس منٹ پندرہ منٹ اور کھیل لیتا ہوں پانچ منٹ اور بیٹھے بیٹھ ٹائم میرا دس بجے ہے ابھی پانچ منٹ ہے چلے میں کھیل لیتا ہوں یہ ایڈکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے بچوں میں شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھا بس مجھے ہی شاید پتا ہے آپ اسے ایسے بیٹھے جیسے مجھے اور باقی دنیا کو کوئی کچھ نہیں بہت اچھی نماز کی پابندی بہت زیادہ رکھتے ہیں اگر یہ ایڈکشن جیسے ہو جاتے ہیں انسان ایڈکٹ ہو جائے بالکل وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں قرآن سے اس طرح ایڈکشن جس کو ہو جائے گا نا اس کے لیے پھر زمین خود بخود سکڑنے لگتی ہے. جس کو اتنا زیادہ ایڈکشن ہو جائے کہ اچھا پانچ منٹ ہے بھی سونے میں مطلب پانچ منٹ اور قرآن پڑھ لیتا ہوں, میں قرآن سورہ پڑھ لیتا ہوں بھی کیونکہ پانچ منٹ ہے ابھی جانے میں, ابھی جاب پہ جانے میں ٹائم ہے, دس منٹ رہ گئے ابھی افطار کے لیے ٹائم ہے. اتنا زیادہ ایڈکٹیڈ ہو کہ قرآن کی عادت اتنی زیادہ پڑ جائے کہ اگر قرآن دیکھنے کو نصیب نہ ہو تو وہ زبانی پڑھتا چلا جائے کہ قرآن اتنا مانوس ہو کہ رگوں میں دوڑ رہا ہو, کلام میں بول رہا ہو, دماغ میں چل رہا ہو. قرآن کی زندگی بن چکا ہو, وہ قرآن کی زندگی گزار رہا ہو سوتے بیٹھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے المیزان لکھی ہے 1982 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, میں بھی ان کے اوپر ایک سیریل بنا ایران نے بنایا ہے فارسی کے اندر ہاف این آور کی, وہ سنتے ہیں 7 یوٹیوب پہ بھی کچھ لوگوں نے ڈال دی فارسی میں بارہ. تو میں دیکھ رہا تھا اچانک مجھے موقع ملا تو میں نے اللہ تعالیٰ بھائی ڈال دیا, میں نے ان کے متعلق نیا آرٹیکل آیا ہو, نیا بلاگ ہو, کچھ ہو, تو ان کا ڈالا تو وہ اتفاق آیا, میں نے وہ سارا کا سارا بیٹھ کے ایک دن میں وہ دیکھ لیا تھا. ان کی لائف سے بتا دیتا ہوں کہ شاگرد بڑے بڑے علماء بزرگ علماء عبد اللہ ان کے متعلق بتا رہے تھے, ان کے انٹرویوز بیچ میں کیس تھے. تو ان کے متعلق کہا کہ ان کے شاگرد نے یہاں تک فرمایا, جنہوں نے ان کا بھی انتقال ہو گیا, ان کی ڈیتھ ہو گئی احمد علی, جنہوں نے المیزان کا پارٹ میں ٹرانسلیشن کیا اردو والے 20 سال میں علامہ طلبہ نے المیزان لکھی 20 ایئر, اور 22 ایئرز ان کے شاگرد نے اس کی ٹرانسلیشن کی فارسی. وہ کہا میں پڑھتا تھا لکھتا تھا پھر آگا کے پاس جاتا تھا کہ آگا خود فارسی کی عدید تھی میں نے ٹرانسلیشن کیا, میں نے یہاں پہ چینج کر لوں. تو کہا اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کبھی بھی ٹیک نہیں لگاتے تھے علامہ طلبہ بھائی, بہت بڑے عارف تھے. پوچھا کیوں ٹیک نہیں لگاتے, یہ حرام نہیں ہے بہت لوگ سونے کے لیے جو ٹیک لگا بیٹھے بالکل بیٹھے نہیں کوئی حرام نہیں ہے, تو بزرگی کے لیے پڑھا دیتے تھے. علامہ طلبہ بھائی کی بات کر رہا ہوں, مسٹیک یعنی بہت بڑے عارف تھے, عرفان کے آخری درجے کسی تو ٹیک ان سے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ ٹیک کیوں نہیں لگاتے, کیونکہ شاگرد بھی ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں علماء بڑے بڑے بزرگ علماء. تو کہا کیا بات ہے آپ ٹیک کیوں لگاتے ہیں, کہا کہ میں اپنے آپ کو جب معصوم نے فرمایا ہے کہ عالم مہدا جب خدا میں ہے آپ خدا کی بارگاہ میں موجود ہیں, خدا کی بارگاہ میں ٹیک لگاتے ہوئے شرم آتی ہے. جب قرآن سامنے رکھتے تھے رحل کے اندر تو کہتے تھے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے قرآن اٹھا لیتے تھے, اگر اتنا اعتراض ہو تو قرآن اٹھا لیتے تھے. کہا کیا بات ہے قرآن کو کیوں اٹھا لیا آپ کے کھڑے ہونے لگے, کہا ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ بلند ہو جاؤں قرآن اس سے نیچے نظر آؤں. جب اتنا زیادہ احترام کریں گے تو پھر قرآن آپ کی زندگی میں رچنے بسنے لگتا ہے. اب آئیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں یعنی کیا تھا ان کی زندگی کے اندر ایک پہلو جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. وہ کہتے تھے آرائے احمد علی کہتے ہیں کہتے ہیں جب ان کو قرآن ٹرانسلیشن سنانا جاتا تھا میں نے یہ ٹرانسلیشن کی ہے المیزان کی, آپ کی کتاب کی طرح بتا کہ صحیح ٹرانسلیشن ہے یا نہیں ہے. تو کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا, قرآن پڑھتا تھا اور وہ کچھ کر رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں تو وہ باقاعدہ سن رہے ہیں اور بعض کا توجہ نہیں ہے, اللہ کا بتایا کہ توجہ نہیں ہے, لیکن جیسے ہی میں جنت سے متعلق آیات پڑھ رہا ہوتا تھا تو مسکراہٹ آنے لگتی تھی, اور جب جہنم سے متعلق آیات پڑھتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آنے لگتے تھے. کہا کیا بات ہے, کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ توجہ سے سن رہے ہیں یا توجہ سے نہیں سن رہے پھر بھی اتنا زیادہ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں اپنا لیا ہے کہ جنت کی آیات سننے کے بعد مسکرانے لگتے ہیں اور جہنم کی آیات سننے کے بعد رونے لگتے ہیں. تصور کر سکتے ہیں کہ انسان یہ معصوم نہیں ہے. کام ان سے پوچھا گیا ہوں کہ اگر آپ آئمہ علیہ السلام اس مطالعہ کتابیں پڑھ لیں تو علامہ طباطبائی طبائی بات کر جو تھوڑا عقیدے کے اندر کم ہو جاتے ہیں, میں کہوں گا کہ علامہ طباطبائی کو پڑھیں. انہوں نے کتنا باریکیوں سے اور ہر معصوم کی زندگی اس طرح سے پڑھتے تھے, اس طرح سے لکھتے تھے جیسے ابھی مطالعہ کر کے آئے. پڑھائی علیہ بیل علم غیب سے متعلق انہوں نے باتیں لکھے گا کہ علم غیب نہ ہو تو معصوم معصوم ہی نہیں رہ جاتا. معصوم کیسا معصوم ہے اگر کہ علم غیب ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بتائیے کہ آپ پڑھیں نا کہ جو انہوں نے معصوم سے متعلق لکھا, میں آپ نے بس یہ 2-3 لحظات آپ کو رحمت دوں گا. دیکھیے کہ انسان قرآن لے کر مانوس ہو جائے زندگی کیسے بسر کرنے لگتا ہے, وہ زندگی کے اندر قرآن کو اپنا چکا ہوتا ہے. کیسے یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ بعض بزرگ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے سامنے وہ قرآن کی آیات مجسم ہو کے سامنے آنے لگتے تھے. نواز کی شاعری بہت زیادہ عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں, کیسے ہو سکتا ہے. جب جنت کے متعلق آیات پڑھتے تھے تو ان کے سامنے جنت مجسم ہو کے نظر آتی تھی, جب جہنم کے متعلق پڑھتے تھے تو جہنم مجسم ہو کے آتی تھی, انہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. قرآن کی آیات انہیں سمجھاتی تھی کہ یہ آیات کس کے متعلق ہیں. شیخ اصغر کہتے ہیں جب جنت کے متعلق تذکرہ آئے تو شوق سے سنا کرو. کہا کیوں آگا, کہا کیونکہ تمہارے وطن سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. وطن سے متعلق ہیں, مثال کے طور پہ آپ کے ہوم ٹاؤن سے متعلق کوئی بات کریں, آپ کو یہاں کوئی آدمی بیٹھا ہے اس سے کہا گیا کہ آپ کے وطن سے متعلق بات ہو رہی ہے, فوراً بات یہ ہے کہاں لگا کے سننے لگے گا ہمارے وطن سے متعلق بات ہو رہی ہے, فوراً توجہ وہاں چلی جائے گی. میرے وطن کا تذکرہ ہو رہا ہے تو توجہ چلی جاتی ہے. کہا اگر جنت سے متعلق گفتگو ہو مومن کی فوراً توجہ چلی جائے گی, میرے وطن کا تذکرہ ہو رہا ہے مجھے وہیں پہ جا کے رہنا ہے. اتنا مانوس ہو جنت کا تذکرہ سننے کا شوق رکھتا ہو, یہ مومن کی علامات میں سے علامت ہے شوق اس کے اندر. قرآن کو اتنا زیادہ مانوس ہو جائے کہ آپ پھر قرآن 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 ایک باقاعدہ بسنے رچنے بسنے لگے. زندگی معصومین کو تب تک انسان سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک قرآن کو نہ سمجھے, کیونکہ حقیقتاً قرآن ان کی شان کا قصیدہ ہے. کوئی آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا جو قرآن خدا نے کہا پہلے رسم متعلق, جب تک کہ آپ قرآن سے مانوس نہ ہو اس کی آیات کو سمجھنے نہ لگے. ایسے ایسی باریکیاں بات بزرگ نکالتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے پڑھا تھا مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. جو ان کی زندگی سے متعلق ہے ان کے ساتھ سے متعلق ہے. آئیں ذرا دیکھیں, آخری بس ایک جملہ کہوں گا اس کے بعد آپ کے ذہن کو تمام. حضرت اگر آپ معصومین کی احادیث کو اٹھا کے دیکھیں, امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی مسجد سے مانوس ہو جائے گا اس کو ایک نہ ایک چیز ضرور ملے گی, یا وہ قرآن اس کو مل جائے گا اس سے مانوس ہو جائے گا, یا ایک اچھا دوست مل جائے گا. اچھا دوست بھی ایک لائف ٹائم کی گین ہوتا ہے نا, ایک لائف ٹائم کی اچیومنٹ ہے ایک اچھا دوست. جب اچھا دوست ہو تو کبھی مت کو اگر ناراض ہو جائے خود جا کے راضی کر لو, ایگو کا مسئلہ مت بناؤ, اپنے انا کا مسئلہ مت بنا لو گے میں کیوں جا کے راضی کروں اگر وہ ناراض ہو تو ناراض رہے. نہیں کیا تین دن تک ناراض رہنے تو تین دن کے فوراً بعد جاؤ جا کے راضی کر لو, اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو تم جا کے منا لو. اچھا دوست ایک لائف ٹائم کی اچیومنٹ ہے. کئی طرح سے اللہ کی کوئی نشانی مل جائے گی. بہت سی چیزیں ہیں نعمتیں ہیں جو انسان کو قرآن سے اور دینی مراکز سے وابستہ ہونے سے ملتی ہیں. وہ نوجوان جو بچے دینی مراکز سے ریلیجس سینٹر سے وابستہ رہتے ہیں یاد رکھیے گا ان کا دین بچ جائے گا, اور جو ریلیجس سینٹر سے دور ہو جاتے ہیں ان کا دین ضائع ہو جائے گا. یہ یہاں پہ بھی ہے, یہ پاکستان میں بھی ہے, یہ ہندوستان میں بھی ہے, یہ کہیں یورپ میں کہیں پہ بھی چلے جائیں امریکہ میں کہیں پہ بھی ہوں گے, جو افراد دینی مراکز سے دور ہو جاتے ہیں ریلیجس سینٹر سے دور ہو جاتے ہیں ان کا دین ختم ہو جاتا ہے. آہستہ 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 دین سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں, دور ہوتے 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 ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ پھر خود بخود دین کی دشمنی کرنے لگتے ہیں, قرآن کی دشمنی کرنے لگتے ہیں, دینی مراکز کی دشمنی کرنے لگتے ہیں, علماء کی دشمنی کرنے لگتے ہیں, اہل بیت کی دشمنی. یہ سب چیزیں صرف اور صرف دین سے دوری کا نتیجہ ہے, قرآن سے اہل بیت سے دینی مراکز سے دوری کا نتیجہ. اپنے بچوں کو عادت ڈالیے, ہم کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ویڈیو میں جب مرکز بنے آپ لوگوں کا سینٹر بنے تو اسی کے اندر تفریح بھی ہو, یہیں پہ گیمس کی جگہ بھی ہو, سب کچھ یہیں پہ ہو, تاکہ اگر نوجوان آئے تو وہ یہ یہاں کے جتنے بھی ہمارے یورپ امریکہ کے جتنے بھی تفریح گاہیں ہیں وہ ساری کی ساری مسچیف کی گڑھ ہیں اڈے, تو کوشش کریں کہ آپ کے بچے آئیں گیمس وغیرہ بھی وہیں پہ کریں تاکہ اتنے مانوس ہو جائیں کہ وہ آپ باقاعدہ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میں اٹیچ ہوں تو اسی دینی جگہ سے اٹیچ ہوں. پروردگار ہم سب کی آپ پر بخیر, پروردگار ہمیں قرآن و اہل بیت پروردگار تو جواب سب نے حبیب کا بارے میں ہمیں بتا جیل فرما, پروردگار جہاں جہاں مومن بسے ہیں پروردگار روزے کے حالت میں دعا قبول ہوتی ہے, پروردگار تمام مومنوں کے جان مال سے تعلق کی حفاظت فرما, حفاظت فرما پروردگار دشمنان اہل بیت کے نشو نابود فرما, طالبان کو غارت فرما, پروردگار مرکز کو سب دوسرے راجوں میں طرح عنایت فرما, جن کے افراد موجود ہیں سب کی دعا کو سجا فرما, ہمارے مومن مغفرت فرما, درجات کو بلند فرما, خبروں کو منور فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, ہماری عبادتوں کو منظور و مقبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى الطيبين الطاهرين
المعصومين.